رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدرسہ نے کے ناظرین پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان کہ جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجے اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے، ان 100 حاجتوں میں سے 30 حاجتیں دنیا کی اور 70 حاجتیں آخرت کی اللہ اپنی رحمت سے پوری فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو کثرت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں عطا فرمائے، محبت کے ساتھ ایک بار ہدیہ درود و سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاتوں و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ہمارے مہمان آج کے مفتی سجاد صاحب ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
جزاک اللہ،
کیسے مزاج گرامی آپ کے؟
اللہ پاک کرم ہے، شکر ہے اللہ پاک
کا، ماشاء اللہ۔ سوالات کی طرف بڑھتے ہیں اور پہلا سوال ہی آج ایس ایم ایس سے ہی ہم آغاز کرتے ہیں۔ کسی عورت کا کسی غیر محرم درزی سے کپڑے سلوانا، اس کے حوالے سے کیا شرعی حکم ہے؟
کسی عورت کا غیر محرم درزی سے کپڑے سلوانا تو جائز ہے، ناجائز تو نہیں ہے۔ البتہ ناجائز کی صورتیں یہ ہو سکتی ہیں کہ جیسے درزی ناپ لیتے ہیں تو ناپ ایسے لینا کہ بدن کو چھونا، عورت کا اس طرح غیر محرم کے سامنے ہونا، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے کہ کوئی بھی غیر محرم اجنبیہ عورت کو چھو نہیں سکتا ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے یہ ناجائز ہے۔ اور اگر بہتر تو یہ ہے خواتین کے لیے کہ جو خواتین یہ کام کرتی ہیں انہیں سے ہی اپنے کپڑے سلائی کروائیں،
ٹھیک ہے،
تاکہ جو ہے وہ پردے کے سارے معاملات برقرار رہیں۔ اور اگر ایسی کوئی درزی یعنی درزن نہیں ملتی ہے، خاتون ایسی نہیں ہے، تو پھر درزی سے بھی سلوانے میں حرج نہیں ہے، جبکہ اپنے جو ہے وہ ماپ کے کپڑے دے دیے جائیں تو اس میں شرن تو کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، کپڑے بھیج سکتے ہیں، یعنی
کپڑے بھیج سکتے ہیں
لیکن جہاں پہ باقاعدہ پیمائش اس غیر مرد کو کرنی پڑے یا اس طرح کا معاملہ تو وہاں شرن اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، ویڈیو سوال لیتے ہیں۔
میرا نام محمد دانش ہے۔ مفتی صاحب، آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر امام صاحب جماعت کروا رہے ہیں اور رکوع میں جاتے وقت تکبیر کہتے ہیں تو مقتدی ان کی اقتداء میں اللہ اکبر کہے گا یا نہیں کہے گا؟
جی،
مقتدی کے لیے بھی تکبیرات انتقال، یعنی ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف جاتے ہوئے جو تکبیر کہی جاتی ہے، ان کو تکبیرات انتقال کہا جاتا ہے، یہ کہنا سنت ہے، تو مقتدی بھی یہ تکبیرات کہے گا۔ اگر بعض تکبیرات ایسی ہیں جو واجب ہیں، جیسے جو ہے وہ عید کی نماز کے جو دوسری رکعت کی رکوع کی تکبیر ہے، یہ واجب ہے، یہ تو کہنا واجب ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا واجب ہے۔
تکبیر تحریمہ فرض ہے،
جی، تکبیر تحریمہ جو ہے وہ فرض ہے اور اس میں لفظ اللہ اکبر کہنا واجب ہے۔ تو بقیہ اس کے علاوہ وتر میں اگر دیکھیں تو وتر میں جو تیسری رکعت میں ہم دعائے قنوت سے پہلے تکبیر کہتے ہیں، جسے تکبیر قنوت کہا جاتا ہے، یہ بھی واجب ہے۔ اس کے علاوہ دیگر جو تکبیرات ہیں وہ سنت کا درجہ ہے، تو وہ امام بھی کہے گا اور مقتدی بھی کہیں گے۔ سامع اللہ لمن حمیدہ میں امام سامع اللہ لمن حمیدہ کہے گا اور مقتدی جو ہے ربنا ولک الحمد کہیں گے۔
ٹھیک ہے، یعنی اس کے جواب میں پھر وہ یہ کہیں، ٹھیک ہے۔ اور حدیث پاک بھی اس پر ہے، اذا کبر فکبروا، کہ جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، اور جب وعیدہ قرا فنسیتو، جب قرات کرے تو پھر تم خاموش ہو جاؤ، یعنی پھر خاموشی کے ساتھ اسے سنو۔ جنازے کی تکبیرات جو ہیں اس میں بھی مقتدیوں کو اور امام کو سب کو کہنا ہے؟
جی، جنازے کی تکبیرات تو وہ ارکان میں شامل ہیں، فرائض میں شامل ہیں تو ان کا کہنا تو ضروری ہے، اگر وہ نہیں کہیں گے تو اس صورت میں تو نماز جنازہ ہی نہیں ہوگا۔
صحیح، یہ ناظرین اکرام بڑے اہم مسائل ہوتے ہیں، بات ہوتے تو بڑے مختصر ہیں۔ اب سجاد صاحب جیسے نماز میں آئے اور امام صاحب پڑھا رہے ہیں تو ایک تعداد ہوگی شاید، اگر چلے نہ بھی تعداد ہو لیکن غور کریں، اگر آپ کے اندر بھی کسی کے اندر بھی یہ غلطی پائی جاتی تو اس کو دور کرنا چاہیے کہ وہ آئیں گے اور بغیر کوئی تلفظ کیے، بغیر کچھ بولے بس شامل ہو گئے، جماعت میں شامل ہو گئے۔ اچھا، چاہے یہ ابتدا سے ہو یا شروع سے، حالانکہ تکبیر تحریمہ ہیں وہ، اور اس وہ ہی ادا نہیں ہوئے تو فرض ہی ادا نہیں ہوا، نماز شروع ہی نہیں ہوئی، نماز کا آغاز ہی نہیں ہوا، تو اس طرح کی بعض ایسی غلطیاں وہ مقتدی بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو ضرور اس پر غور کرنا چاہیے کہ کہیں یہ غلطی تو نہیں۔ بعض جگہ پڑھنا ترک کریں گے تو سنت کا ترک ہوا، مثال تسبیحات آپ نے نہیں پڑھی، آپ نے رکوع سجود کے اندر تسبیح نہیں پڑھی، تو یہاں پہ معاملہ وہ سنت کے ترک کریں گے، یہ بھی اچھا عمل نہیں ہے، ثواب کے اندر کمی، مکروہ تنزیہ عمل کیا۔ لیکن اگر بالفرض خاموش رہا بھی تو نماز ہو جائے گی، لیکن بعض وہ جگہ جہاں پہ آپ ترک کریں گے تو یا تو نماز ہوگی نہیں یا واجب الاعادہ یعنی دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ اب اتحیاتی کوئی اگر آدمی خاموشی سے بیٹھا ہوا امام صاحب کے پیچھے، کیا اس کو پڑھنا نہیں؟ یہ
اصل میں نماز میں جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا کہ نماز کے جو اعمال ہیں ان اعمال میں سے ہر عمل کی ایک حیثیت ہے،
بالکل
ان میں سے بعض فرائض ہیں، بعض واجبات ہیں، بعض سنتیں ہیں، بعض مستحبات ہیں۔
جی جی،
تو اب ہر نماز پڑھنے والے کو یہ سیکھنا ضروری ہے کہ کیا فرض ہے کیا واجب ہے۔ جیسے التحیات کا آپ نے فرمایا تو اب اس کے عبدہ رسولہ تک پڑھنا یہ واجب ہے، ایک ایک لفظ واجب ہے۔ اسی طرح پہلی دو رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کا جو پڑھنا ہے یہ واجب ہے، اور ساتھ سورۃ ملانا بھی واجب ہے۔ تو اب اگر کوئی اس کو جو ہے وہ جان بوجھ کر چھوڑ دے گا تو سجدہ صاحب سے بھی کمی نہیں ہوگی، حالانکہ واجب کے سہون یعنی بھول کر ترک کر دینے سے سجدہ صاحب آخر میں اگر کر لیا تو نماز میں جو کمی آتی ہے وہ سجدہ صاحب سے پوری ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر ہی خاموش بیٹھا ہے اور اس سے واجب کا ترک ہو رہا ہے تو پھر سجدہ صاحب سے تو وہ کمی بھی پوری نہیں ہوگی، نماز میں جو کمی رہ گئی ہے اس کو دوبارہ پڑھنا ہوگا اور تاکہ جو کمی رہ گئی ہے وہ پوری ہو جائے۔ اور بعض چیزیں تو فرض ہیں، اگر فرض ہی کو ترک کر دیا، جیسے نماز جنازہ میں تکبیریں ہی نہیں کہی ہیں تو پھر نماز جنازہ ہی نہیں ہوا۔ تو کس عمل کی کیا حیثیت ہے اس کا جاننا ہر نمازی پر ضروری ہے تاکہ وہ اپنے اعمال کو بچا سکے، ورنہ اگر فرض ہی ضائع کر دیتا ہے تو وہ اس نے وقت بھی صرف کیا ہے اور کوشش اور محنت بھی کی ہے، لیکن ایسی کوشش اور محنت کی ہے کہ جس کا نتیجہ بالکل زیرو ہے، اور وقت چلا گیا تو نماز بھی قضا ہو گئی ہے۔ تو اس لیے ان مسائل کا سیکھنا ہر عاقل بالغ پر ضروری ہے، کیونکہ جب بندہ بالغ ہو جاتا ہے تو اس پر شریعت کے احکام متوجہ ہو جاتے ہیں، تو سب سے پہلا جو فرض ہے وہ نماز ہی ہے،
نماز کی۔
تو اب اگر وہ نماز پڑھنا ہی نہیں جانتا ہے، فرائض واجبات کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر غلطیوں پہ غلطیاں کرتا رہے گا۔ اور بعض یہ تو ہم نماز کی بات کر رہے ہیں، پھر اگر آپ جو ہے وہ طہارت پر چلے جائیں تو بہت سارے اعذار ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن بندہ یہ سمجھتا ہے کہ بس میں نے وضو کر لیا تو اب اس کے بعد کچھ بھی ہو جائے بس نماز پڑھ لو اللہ قبول کرے گا۔ اللہ پاک تو اعمال کو قبول فرماتا ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن جب کہ اعمال اس طرح کیے جائیں کہ جس طرح کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم ارشاد فرمایا۔
ٹھیک ہے، اور ہے بھی اسی طرح، حدیث پاک میں بھی جو ارشاد فرمایا گیا نا کہ جب آدمی کسی نے من تودا کما امیرا وسلح کما امیرا،
جی
جیسے وضو کیا جیسے حکم تھا اور نماز پڑھی جیسے اس کو حکم تھا تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی اتنا بڑا عمل ہے ناظرین کرام، تو اس میں ہمیں توجہ بھی اسی طرح کی ہی کرنی ہے، کون سی چیزیں واجب ہیں، کن کن کا درجہ کیا ہے۔ امیر علیہ سنت دامت برکات ملالیہ کی بہت ہی پیاری کتاب نماز کے احکام، یہ آپ اپنے پاس رکھیں۔ اسی طرح جو ہماری بہنیں ہیں خواتین ہیں، تو آپ اسلامی بہنوں سے متعلق جو نماز کے احکام کتاب ہے اس کتاب کو آپ ضرور پڑھیے، اور جہاں سمجھ میں نہ آئے، جہاں کچھ ایسے مسائل ہیں تو آپ دار الاتحاد سنت بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اسی طرح فیضان آن لائن اکیڈمی کے تحت مختلف نماز کورسز ہوتے ہیں، آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے اوقات کے مطابق اگر آپ چاہتے ہیں کہ کورس کر لیں، اور مردوں کے لیے بھی ہے، اسلامی بہنوں کے لیے ہے، جہاں اسلامی بہنیں ہی ٹیچنگ کرتی ہیں اور وہی ان کو وہ نماز کورس کروائیں گی، تو یہ ضرور ہمیں کر لینے چاہیے، کیونکہ یہ پریکٹس تو پوری زندگی کے لیے ہے. تو جب پوری زندگی کے لیے تو کچھ اس پر وقت صرف کریں تاکہ غلطی ہے اصلاح ہو جائے. اللہ پاک ہم سب کی اصلاح بھی فرمائے اور ہماری نمازیں عبادات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سورہ فاتحہ اور سورت مقتدی کو امام کے پیچھے تو نہیں پڑھنی نا؟
جی، اگر مقتدی ہے یعنی کسی کی اقتداء کر رہا ہے تو اس صورت میں امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے. تو جب امام کے پیچھے ہم نماز ادا کر رہے ہیں تو ہم نے ثنا پڑھنی ہے، اور ثنا پڑھنے کے بعد جب امام قرات شروع کر دے تو اب ہم نے خاموش ہو جانا ہے.
صحیح، ٹھیک ہے. قرات امام کے پیچھے نہیں، تسبیحات اتحیات وہ معمول کے مطابق جیسے امام پڑھتے ہیں تو ایسے ہی مقتدی بھی ساتھ ساتھ ان کو پڑھتے رہیں گے. مزید سوال ہے.
مسئلہ یہ ہے، ایک اسلامی بھائی ریڈی کا کام کرتا ہے، ظہر کی آزان ہو جاتی ہے تو وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتا ہے، تو وہ نماز کا کہنا یہ ہے کہ اگر میں فرض پڑھ لیتا ہوں تو مجھے جلدی بھی ہوتی ہے، سامان اٹھا نہ لے، اب کیا وہ سنتیں بھی مؤکدہ ظہر کی جو پہلی ہیں دو ہیں، دوسری فرضوں کے بعد والی وہ بھی پڑھے گا، بھی پڑھے گا، یا اسے کتنی نماز پڑھنی ہوگی؟
جی، ظہر کی نماز میں کتنی سنتیں مؤکدہ ہیں یا غیر مؤکدہ ہیں اس کے مطابق ہوگا.
صرف فرض نہیں پڑھیں گے بلکہ جو سنتیں مؤکدہ ہیں، ظہر سے پہلے چار سنتیں سنتیں مؤکدہ ہیں، اور ظہر کے بعد کی جو دو سنتیں ہیں یہ سنتیں مؤکدہ ہیں. ان کے ترک کی عادت بنا لینا یہ گناہ ہے. تو اب اگر کوئی بندہ مسلسل ہی ان کو چھوڑ دیتا ہے تو یہ گناہگار ہوگا. اور جہاں تک ان کا یہ ہے کہ سامان اٹھ جائے گا تو اس کے لیے کسی کی ذمہ داری لگائیں،
کوئی اہتمام کریں.
تو صرف فرض پڑھ لینے سے فرض ادا ہو جائیں گے،
ٹھیک ہے،
لیکن مسلسل سنت مؤکدہ کا ترک یہ ان کے لیے گناہ کا باعث رہے گا. اب اس میں جماعت سے پہلے پانچ منٹ اگر بندہ آ جائے تو سنتیں جو ہے وہ آرام سے ادا کر سکتا ہے،
ٹھیک ہے.
اور فرضوں کے بعد مزید کتنے، مزید چار پانچ منٹ چاہیے جس میں دو سنتیں جو ہے وہ ادا کر کے فوراً چلا جائے. تو اس کے لیے ان کو کوئی انتظام کرنا ہوگا، یا تو کسی ساتھ والے کی ذمہ داری لگا دیں. عام طور پر ٹھیلا ایسی جگہ پر ہی لگایا جاتا ہے جو بارونق علاقہ ہوتا ہے، ایسا تو ہوتا نہیں کہ کسی ایسی جگہ پر کھڑا ہے کہ جہاں کوئی دوسرا بندہ ہے ہی نہیں. تو ذمہ داری لگا دے، اور اگر نہیں بھی لگا سکتا تو پھر اوپر کپڑا ڈال کر کسی بھی طریقے سے اس کو باندھ لے، یعنی جیسے بھی اپنے سامان کی حفاظت کی کوئی صورت ہو سکتی ہے وہ کرے. اور باقی یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ صرف فرض پڑھے اور سنت مؤکدہ کو چھوڑ دے، شرعاً یہ جائز نہیں.
ٹھیک ہے، پہلی چار بھی سنت مؤکدہ ہیں اور بعد والی دو بھی سنت مؤکدہ ہیں، اور آخر کے دو رکعت نوافل ہیں، آخر کے دو رکعت نوافل ہیں ان کو پڑھنا چاہیے. بارہ رکعتیں پوری پڑھیں گے تو اس کی ایک الگ فضیلت بھی ہے کہ جو ظہر میں پوری بارہ رکعتیں پڑھ لیتا ہے، تو کوشش یہی ہونی چاہیے. لیکن جو سنت مؤکدہ ہیں تو بہرحال ان کی ترک عادت وہ بالکل نہیں. اور ایک آدھ مرتبہ بھی اگر کوئی ایسی واقعی مجبوری کوئی ہوتی کہ کہیں گاڑی جا رہی ہے یا کوئی اور ایسا پرابلم ہے تو وہاں کوئی اس طرح کی صورت،
جی اچھا ایسے ہی اتفاقی یا ایمرجنسی صورت جو ہے وہ ہو جائے تو کوشش تو کرے پڑھے، لیکن اگر ایسی صورت میں جو ہے نا احیاناً جس کو کہا کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے تو اس نے برا کیا لیکن گناہگار نہیں ہوگا، لیکن اگر اس کی مسلسل عادت بنا لیتا ہے تو پھر گناہگار ہوگا.
ٹھیک ہے، ایک سوال ہے مسجد سے متعلق ہے، آپ کا شعبہ بھی ہے، وقف کا شعبہ ہے آپ کا بالخصوص، تو پوچھ رہے ہیں کہ مسجد کے باہر دیوار کے ساتھ فلٹر لگانا، موٹر بھی باہر لگے گی اور پانی مسجد میں بھی استعمال کیا جائے گا اور لوگ بھی پئیں گے، تو کیا کہیں گے آج کل لوگ اس میں، اور لوگ لے بھی جائیں گے جس کو جو بھی لے کے جانا ہے. تو کئی لوگ آج کل مسجدوں کے باہر اس طرح کے کام کر رہے ہیں یا مسجدوں میں بھی کر رہے ہیں کہ فلٹر مشین سب کچھ ہم سسٹم لگا کے دے دیتے ہیں، तो खुद भी पिए और सब दूसरे लोग भी ले जाएं जिनको पीना है।
ये जो फिल्टर वाला इंतज़ाम है, असल में पहली बात तो ये है कि इसके लिए काफ़ी जगह चाहिए होती है।
ठीक,
जो जगह मस्जिद के लिए वक्फ है वो मस्जिद की ज़रूरियात से मुतालिक तो इस्तेमाल हो सकती है, यानी अगर मस्जिद को ज़रूरत है तो मस्जिद के लिए तो लगाया जा सकता है, लेकिन अगर ये अवाम उन्नास के लिए लगाया जा रहा है तो फिर इसमें जो जगह मस्जिद के लिए वक्फ है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि शरण जायज़ नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर बाहर लगाते हैं, अगर मस्जिद की जगह नहीं है, वो बोरिंग तो बाहर होती है लेकिन बिजली का कनेक्शन मस्जिद से होता है, पानी का कनेक्शन मस्जिद से होता है, और ये कहा जा रहा होता है कि मस्जिद वाले भी इस्तेमाल करेंगे, बाहर वाले भी इस्तेमाल करेंगे। जो पानी मुबाह पानी मस्जिद की टैंकी में आ गया या मस्जिद की रकम से ख़रीदा गया है तो वो मस्जिद की मिल्क हो गया है, तो वो भी जो मस्जिद के मसाले हैं कि नमाजी आएँ वज़ू करें, ये इस मकसद के लिए पानी होता है, तो अब वो नमाजियों के मसाले के लिए जो मस्जिद के मसाले हैं उसके लिए तो इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन उसको घर लेकर जाना इस्तेमाल करने के लिए भले पीने के लिए, तो इसकी शरण इजाज़त नहीं होगी। तो अब जो फिल्टर लगाया उसका कनेक्शन ही मस्जिद के पानी से है तो ये भी जायज़ नहीं है, और इसी पर अगर मस्जिद की बिजली मोटर बिजली के साथ चलेगी और वो जो बिजली का कनेक्शन है वो भी मस्जिद से लगाया तो शरण इसकी भी इजाज़त नहीं होगी, कि मस्जिद के जो चंदा होता है वो मस्जिद के मारूफ अखराजात के लिए होता है। अब जो पानी मोटर चलेगी ज़ाहिर पूरे अहले महल्ला उससे जो है फैज़ याब होंगे, तो उसको काफ़ी जो है वो बिजली उसके ऊपर ख़र्च होगी, और वो जो बिजली ख़र्च हो रही है वो मस्जिद के मारूफ जो काम हैं मसाले हैं उनमें ख़र्च नहीं हो रही। तो इसलिए इन तमाम सूरतों में कि जब मस्जिद की ज़मीन इन्वॉल्व हो या पानी इन्वॉल्व हो या मस्जिद की लाइट इन्वॉल्व हो या किसी भी तरीके से मस्जिद की कोई चीज़ इस्तेमाल की जा रही हो तो उसकी इस तरह के अवामी फ़िल्टर लगाने की इजाज़त नहीं होगी। हाँ, अगर ज़मीन मस्जिद के बाहर सेपरेट है, किसी की मिल्कियत है या सरकारी जगह है और इजाज़त ले ली है, वहाँ पे कनेक्शन भी बिजली का जुदा गाना है और जो है वो पानी भी बोरिंग वगैरह कर ली है उसी से हासिल हो रहा है, मस्जिद की कोई इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं है, तो फिर मस्जिद को भी दें, अहले महल्ला को भी दें, इसमें कोई हर्ज नहीं, ये सदक़ा जारिया वाला काम है, अच्छा काम है, लोगों को इसकी ज़रूरत भी है कि उनको अच्छा पानी मिले, फिल्टर वाला पानी मिले। और मस्जिद के साथ लगाने की एक वजह हिफाजत भी होती है, आमतौर पर जो लगाने वाले होते हैं तो उनका कहना ये होता है कि मस्जिद में लगा रहेगा तो हिफाजत होगी, लेकिन हिफाजत के साथ ये देखना है कि हम मस्जिद में कौन सा तसरुफ कर सकते हैं कौन सा नहीं कर सकते, तो जो मामला मस्जिद में करना नाजायज़ है तो उससे अगरचे कितनी ही अवाम उन्नास को फ़ायदा हो रहा हो तो उसकी शरण इजाज़त नहीं होगी। मस्जिद से सेपरेट कर सकते हैं और मस्जिद को भी दे दें, लोग भी इसको इस्तेमाल करें, तो उसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है।
ठीक है, बड़ा मुश्किल काम, यानी इसमें बाज़ुकात यही चीज़ ज़रूरत वाली होती है कि यहाँ से कनेक्शन आसानी से मिल जाएगा, एक तो बिजली का मामला होगा और दूसरा ये है कि पानी भी वाफर है, या ये तसव्वुर हर जगह वाफर नहीं, मस्जिद में भी कई जगह परेशानियाँ होती हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ें अटैच करके ही ये मस्जिदों के साथ आमतौर पे ज़्यादा किया जाता
है। इसी बात इसमें एक और भी है कि अब वो मस्जिद वालों की जिम्मेदारी हो गई, अब जो खादिम है जिसको मस्जिद से तनख्वाह दी जा रही है तो वो उसकी हिफाजत के लिए, तो वो जो वक्त दे रहा है और वो अवाम उन्नास के लिए वक्त दे रहा है और उसकी तनख्वाह वो मस्जिद से ले रहा है, तो ये भी शरण दुरुस्त नहीं है।
सही,
कि वो मस्जिद का मुलाजिम है तो वो अपनी तमाम एफर्ट्स मस्जिद के लिए सर्व करेगा, बिलखसूस जो उसका इजारा वक्त है। अब वो अपने इजारा वक्त में जनाब वो वहाँ लगा हुआ है तो ये उसके लिए भी शरण जायज़ नहीं है,
और ये काम एक्स्ट्रा उस पर आ जाएंगे,
एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा और फिर मस्जिद से तनख्वाह देना जायज़ नहीं होगी, और मस्जिद के काम में उसने कमी की है تو اس کی تنخواہ لینا جائز نہیں ہوگی.
یعنی کئی اس طرح کی خرابیاں, بعض اوقات ہم نیکی کے طور پہ کچھ نہ کچھ کام تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا ہم پوچھ لینا چاہیے, اور یہ کام اس سے ہم نہیں روک رہے, کام اچھا ہے. پانی صدقہ جہاں پر ضرورت ہے بالخصوص, آپ وہاں پانی صدقہ کریں, یعنی یہ صدقہ ہی ہے, صدقہ جاریہ ہے یہ, آپ پانی کا اہتمام کریں. جہاں اتنے اخراجات ہیں تو اس کے لیے بھی اہتمام کر لیا جائے, اور کئی جگہوں پر ایسا ہے, ہر جگہ تو مسجد یا اس طرح کے معاملات بھی نہیں ہوتے, کئی لوگ ہیں وہ کرتے ہیں, اور تو اس کو صدقہ جاریہ کے طور پہ, ثواب کے طور پہ آپ کام ضرور کریں, لیکن جو اس کے شرعی تقاضے ہیں ان کا آپ خیال رکھتے ہوئے کریں, تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کام ثواب کا کرنے جائیں اور اس کے برعکس الٹ اس میں کچھ اور معاملہ ہو جائے. بڑھتے ہیں مزید کچھ سوالات میں, ویڈیو سوال لیتے ہیں.
میرا نام فیصل شہزاد ہے, میں کراچی کا رہائشی ہوں. میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے, مور کے پروں سے قرآن پاک یا مزارات کی صفائی کرنا کیسا ہے, اور مور کے پر قرآن شریف کے اندر رکھنا کیسا ہے؟
جی, عام طور پہ یہ مزارات پہ تو دیکھنے کو ملتا ہے نا, اس کا پورا ایک خوبصورت سا اس کو جھاڑو کہنا چاہیے نہیں کہ یا جھاڑن کہہ لیں, یا اس کو برکت کے لیے بھی کوئی سر پہ پھیر رہا ہوتا ہے, کوئی کچھ چاہیے, کیا ہے اس میں؟
اس کی دیکھیں دو صورتیں ہیں, ایک تو یہ ہے کہ مور کے پر کو استعمال اس لیے کیا جائے کہ اس سے برکت حاصل ہو, تو ایسی تو کوئی شریعت میں اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے, یہ بے اصل بات ہے کہ مور کے پر سے برکت حاصل کرنا. اور دوسرا, مور کے پر کو زیب و زینت کے لیے یعنی خوبصورتی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اگر مور کا پر جو ہے وہ پاک ہے تو اس کو قرآن پاک میں رکھنے میں بھی شرن کوئی حرج نہیں ہے, اور کتابوں میں رکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے
اگر پاک صاف,
پاک صاف ہے. تو اسی طرح پاک صاف ہے تو کسی بھی مزار پر, مسجد پر جھاڑو دینے میں بھی شرن کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس سے کوئی برکت ایکسٹرا حاصل ہوتی ہے تو اس کی کوئی حقیقت نہیں.
ٹھیک ہے. اچھا, مور کے پروں سے ہی کیا مزارات یا ان جگہوں کی صفائی ستھرائی کا بھی, جو مٹی وغیرہ جھاڑنی, تو اس کے لیے کیا ہے؟
میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اصل میں لوگ تو اس کو خوبصورتی کے لیے کرتے ہیں.
ٹھیک,
یعنی اپنا یعنی مور کے پر لے آئے تو گویا کہ انہوں نے ایک خوبصورت تحفہ جو ہے وہ مزار کے لیے گویا کہ انہوں نے وقف کر دیا ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جھاڑو دینے میں تو اصلاً کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو صفائی کرنے میں شرن کوئی ناجائز بات نہیں ہے. اگر وہ پر پاک صاف ہیں تو مزار میں بھی جو ہے وہ جھاڑو دے سکتے ہیں, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ مزار کی صفائی جو ہے وہ مور کے پروں سے کی جائے, کسی بھی جو ہے وہ صاف کرنے والی چیز سے صفائی کی جا سکتی ہے.
ٹھیک ہے, کچھ ایس ایم ایس بھی شامل کرتے ہیں. کہتے ہیں, سامان اگر ادھار دیا جائے یا ویسے کسی کو قرضہ دیا جائے تو صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے؟
جی, قرض اگر کسی کو دیا ہے تو احادیث پاک میں یہ مضمون موجود ہے کہ جو قرض دیتا ہے تو اس کو گویا کہ روزانہ اتنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے.
ماشاءاللہ.
اب اگر کوئی اس نیت سے دیتا ہے کہ میں ویسے تو صدقہ نہیں کر سکتا ہوں لیکن کسی مسلمان کو قرض دوں, اس کی حاجت پوری ہو جائے, اور قرض دینے کو شریعت نے ایک جائز عمل بھی قرار دیا ہے, اس میں مسلمان کا بھی نفع ہے اور خود میرے لیے بھی نفع ہے کہ اس سے مجھے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا, اور پھر میری دی ہوئی رقم بھی میرے پاس واپس آ جائے گی. تو یہ اگر اس نیت سے دیتا ہے تو بے شک وہ ثواب کا حقدار ہوگا.
ٹھیک ہے, بلکہ قرض کو تو صدقے سے بھی زیادہ بعد اعتبار سے یہ کہا گیا ہے, کیونکہ صدقہ جب آدمی نکالتا ہے وہ تو اپنی مرضی سے دے رہا ہے, اور قرض کسی کو دے رہا ہے تو وہ تو اس کی ضرورت کی وجہ سے,
حاجت,
یعنی اس کو حاجت ہے, ضرورت ہے, وہ مانگ رہا ہے اور اس کو دے رہا ہے, تو بعض اعتبار سے صدقے سے بھی اوپر اس کا درجہ چلا جاتا ہے.
دیکھیں, جب کسی مسلمان کی حاجت پوری کرنا, اس مسلمان کی حاجت پوری کرنے کے بارے میں خاص احادیث پاک ہیں کہ جو کسی مسلمان کی دنیاوی حاجت کو پورا کرتا ہے اللہ پاک قیامت کے اس کی حاجت کو پورا فرمائے گا, بلکہ پورے محدثین نے باب باندھے ہیں. تو یہ ایک تو مسلمان کی حاجت روائی ہے, اور دوسرا کوئی کس تکلیف میں ہے, پریشانی میں ہے, اس سے اس کے دل کو خوشی اور راحت بھی حاصل ہوتی ہے. اور آج کل کے دور میں جبکہ قرض جو ہے وہ لوگ بڑی مشکل سے ہی دیتے ہیں, اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو واقعی ضرورت ہوتی ہے، تو ایسے وقت میں کسی مسلمان کو دے دینا اور اس کی حاجت جو ہے روائی ہو جائے، مشکل اس کی پوری ہو جائے، تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور پھر یہ ہے کہ وہ فوری بھی نہیں ملتا ہے، کچھ عرصے بعد ملتا ہے، تو پھر اللہ پاک کی ذات سے یہ امید رکھے اور اللہ پاک کے فضل سے یہ امید رکھے کہ میں نے جو دیا ہے میرے اس دیے سے مسلمان کی حاجت پوری بھی ہو اور مجھے اس کا ثواب بھی ملے.
ٹھیک ہے، اور صبر کرنے کا ثواب بھی ملے گا بعض صورتوں میں.
جی
یعنی جب زہرے کے چیز ہی واپسی نہیں آئی. آپ سمجھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر یہ نیکی، ایک تو کاروباری قرض ہوئے، وہ بھی یہ دو چیزیں مجھے آپ سے پوچھنی ہیں، یہ جو آپ فضائل بتا رہے ہیں جتنے بھی، ایک تو بزنس کے لیے کوئی لے رہا ہوتا ہے نا، اس کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یار یہ چیز ہے 15-20 لاکھ روپے کی ہے اور یہ آگے 2-4 مہینے بعد یوں ہونا ہے، اس نے کسی سے پیسے اٹھائے اور انویسٹ کرتا ہے اور بھلے اس کا کوئی کسی طرح کا نفع نہیں ہے کوئی اس طرح کا، ایک یہ ہے. ایک کسی کی حاجت ہے، بیمار ہے، شادی کا معاملہ ہے، کچھ علاج معالجہ ہے، گھر کے معاملات ہیں، کرائے کے معاملات ہیں، ایک یہ والا ادھار ہے. ان دونوں میں کیا آپ کہیں گے ان کو، اور پھر جس کو مل جائے اس کو کیا کرنا چاہیے؟
دیکھیں صورت تو واضح ہے، ایک شخص یہ ہے کہ اس کو خود کوئی ایسی حاجت نہیں بلکہ وہ اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے کہ پہلے سے کاروبار ہے، صاحب نصاب ہے، سب کچھ ہے، اولاً تو اس میں صاحب نصاب ہونے کی کوئی شرط ہی نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
تو سب کچھ ہے لیکن یہ چاہتا ہے کہ ایک یونٹ اور لگا لوں، دو اور لگا لوں. اور بعض لوگ تو معاذ اللہ سود والے معاملات بھی کر لیتے ہیں، حالانکہ ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ پاک نے جب اتنا دیا ہوا ہے بغیر سود کے تو اب اللہ پاک کی نافرمانی مول لے کر جو ہے وہ آپ یونٹ لگائیں گے تو برکت کہاں سے آئے گی، وہ پہلا بھی چلا جائے گا. تو اب ایسے شخص کو جو بالکل جو ہے جس کو کوئی اس طرح کی حاجت نہیں ہے، تو قرض دینا تو اس کو بھی ثواب کا کام ہے، لیکن بنسبت اس کے
جس کی حاجت ہے،
جس کا بیٹا، باپ، بہن، کوئی قریبی عزیز جو ہے وہ ہاسپٹل میں ہے اور اس کا بل ادا کرنا ہے، اور پھر عزت کا معاملہ بن جاتا ہے کہ سب کے سامنے شرمندگی، پھر وہاں سے بھی یہ ہوتا ہے کہ بھائی پیسے لے آؤ، اور اسی طرح کسی کا قرض دینا ہے تو یہ بھی ہے کہ قرض دار کا جو خوف ہوتا ہے، اور پھر بعض
اپنی
لوگ
عزت کے معاملات دیگر
عزت کے معاملات ہوتے ہیں، پھر جو ہے وہ مالک مکان کو کرایہ دینا ہے،
ٹھیک،
تو یہ جو اس طرح کی حاجات ہیں، تو ایسے موقع پر جب کوئی مسلمان کسی کی حاجت پوری کرتا ہے تو وہ جو اس کے دل سے دعا نکلتی ہے، تو وہ دعا جو کہتے ہیں نا کہ جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، تو اس کا ایک اثر بھی علیحدہ ہوتا ہے، اور پھر یہ واقعی یعنی کہ اس کو اللہ کا شکر بھی یوں ادا کرنا چاہیے کہ اس کا پیسہ کسی مسلمان کی حاجت میں استعمال ہوا، کسی مسلمان کی ضرورت میں جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا ثواب بنسبت اس کے تو زیادہ ہے،
زیادہ
اس میں زیادہ اچھائی والے پہلو ہیں، جتنے خیر اور اچھائی کے پہلو زیادہ ہوں گے ثواب بھی اتنا زیادہ ہوگا.
ماشاءاللہ. اور جن کو ملا ہے وہ ریٹرن بھی کریں تاکہ اس کے معاملے یہ سلسلہ چلتا بھی رہے. بعض اوقات یہ معاشرے میں آپ دیکھیں نا، لوگ جھوٹ تک کا سہارا لیتے ہیں، بھائی میرے پاس تو ہے ہی نہیں، میں تو خود اب کسی اور سے مانگ رہا ہوں، میں فلاں سے رابطہ کر رہا ہوں، میں یہ، تو وہ اس طرح کی کیفیات میں اندر اس کی وجہ کیا ہوتی کہ کچھ ایسے معاملات ہو گئے؟ یا ایک مقولہ بھی ہے کہ قرض جو ہے وہ مقراد المحبہ، محبت کی توڑنے والی کینچی ہے، کاٹنے والی کینچی ہے. قرض دیا، بندہ ڈھونڈ رہے ہیں، بندہ ہی نہیں مل رہا، بندہ ہی بالکل غائب ہو گیا، تو یہ کیا کہیں گے؟
دیکھیں یہ تو بالکل یعنی کہ غیر اخلاقی کام ہے. ایک تو یہ ہے کہ کسی سے قرض لیا ہے تو پھر اس کو کم از کم جواب دینا چاہیے کہ اگر نہیں بھی ہیں تو جو صحیح عذر ہے وہ اس کو بیان کرنا چاہیے اور اس سے معذرت کر کے مزید مہلت لے لینی چاہیے کہ ابھی میرے پاس نہیں ہے اس لیے آپ مجھے مہلت دے دیں. اور سامنے والا جس کے سامنے عذر پیش کیا جا رہا ہے، اگر اس کو لگ رہا ہے کہ اس کا واقعی عذر ہے، تو وہ تو قرآن پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو تنگ دست ہے اس کو مہلت دی جائے، اسی لیے فقہا نے فرمایا کہ تنگ دست کو جو ہے وہ آسانی تک، کشادگی تک مہلت دینا واجب ہے. لیکن اس کا جو معاشرتی دوسرا پہلو ہے وہ بھیانک پہلو یہ ہے کہ لوگ اس طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، حالانکہ اس کے پاس اتنے وسائل، ایسے ذرائع اور ایسی اس کی ضرورت سے زائد چیزیں موجود ہوتی ہیں کہ جن کو وہ بیچ کر بھی قرض ادا کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ قرض کی ادائیگی کی طرف توجہ نہیں دیتا، اور جو بالکل بیکار فضول کام جن کی کوئی ضروریات زندگی میں بھی جن کا شمار نہیں ہوتا وہ کام کر رہا ہوتا ہے. یعنی آپ اس کی ہاٹلنگ دیکھیں کہ ایک وہ کہ جس نے قرض دیا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ یار میں تو کوئی دو چار مہینے بعد ہوٹل پہ جاتا ہوں، یہ تو ہر آئے دن جو ہے وہ ہوٹلنگ کر رہا ہے. تو آپ اگر ایک دفعہ بھی جائیں گے تو 5-6 ہزار کا خرچہ ہو جائے گا. تو جب آپ یہ کر رہے ہیں تو پھر اس سے پہلے جو مقروض جس نے آپ کی حاجت پوری کی آپ کے ساتھ احسان کیا تو اس پر آپ کیوں نہیں یہ خرچ کر رہے، اس کو آپ کیوں نہیں دے رہے؟ تو جب اس طرح کی چیزیں ہیں، اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض مقروض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس لاکھوں روپے کا موبائل ہوگا،
بالکل،
حالانکہ ان کی حاجت جو ہے وہ ایک چھوٹے موبائل سے بھی پوری ہو سکتی ہے.
وہ قرض کھا ان کو دکھا رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس 15-20 ہزار کا ہے، 25 ہزار کا ہے، اور آپ جو ہے نا وہ اتنے کا،
وہ ایسے آزار پیش کر رہا ہوتا ہے. تو پھر ایسی چیزیں دیکھ کر سامنے والا عذر بھی قبول نہیں کرتا کہ یار یہ کیسا عذر ہے، اس کو اللہ پاک نے اتنی عقل نہیں دی ہے کہ یہ اپنی 1 لاکھ کی چیز بیچ کر 15 ہزار کا قرض جو ہے وہ ادا کر لے اور بقیہ کا موبائل لے لے، لیکن وہ یہ نہیں کرے گا.
نہیں کرے گا.
تو اب وہ 5 ہزار کے لیے، 10 ہزار کے لیے، 15 ہزار کے لیے وہ قرض دینے والے کی ایسی دل آزاری کرے گا اور ایسا ظلم کرے گا کہ پھر بندے کا دل ایک ٹوٹ جاتا ہے. انسان ہے کہ وہ پھر یہ سوچتا ہے کہ میں آئندہ دوں یا نہ دوں. اگرچہ کہ اس کو یہ ہونا چاہیے کہ جہاں پہ خیر اور بھلائی والا پہلو دیکھے، تکلیف دیکھے، مصیبت دیکھے، یہ اس کا فعل ہے، لیکن جو شریعت نے ایک جائز کام رکھا ہے اور جس کو کار ثواب قرار دیا ہے تو اس سے تو اس کو باز نہیں آنا چاہیے. لیکن جو دوسرا پہلو ہے جنہوں نے دینا ہے ان کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ کل اگر اس کو حاجت ہو تو پھر اس کی حاجت آسانی سے پوری ہو جائے اور لوگ اس کو قرض دینے کے لیے راضی ہوں.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعض دعائیں ہیں جو ہماری امت کی تعلیم کے لیے، اس میں ایک قرض سے بھی پناہ مانگی گئی. یعنی بلا وجہ آدمی قرض کی طرف بھی نہ جائے، کہ بعض اوقات تو ہم حاجت پہ گفتگو کر رہے ہیں، بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو حاجت والی نہیں ہیں، یعنی ان کو ہم کیا عوامی لینگویج میں کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، تو وہ اپنی ان چیزوں کی ڈیمانڈ کی پوری کرنے کے لیے وہ کئی طرح کے قرضے کے تل دبے رہتے ہیں. بھی قرض ہے یا شادی ہے تو آپ اپنی کہنا کہ بھائی اتنی لمٹ ہے، اب اس کو پھیلا کر اگر اتنا کریں گے تو وہ ظاہر ہے قرضے کے نیچے آ گئے تو پھر اسی طرح ہی ہم نے پھنسنا ہے، پھر اور اسی طرح پریشانی آگے جھیلتے رہنا ہے. تو قرض لینے سے پہلے بھی غور کر لینا چاہیے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل الغنی ظلم، کسی کے پاس طاقت غنی ہے، اب وہ ٹال مٹول کسی کو کرتا ہے پیسے کی ادائیگی میں، یہ ظلم ہے اس کا. اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں سے. جنازہ آیا، آپ نے پوچھا اس پہ کوئی قرضہ تو نہیں؟ قرضہ ہے، فرمایا تم خود ہی پڑھو. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا آپ جنازہ پڑھو اس کا، میں نہیں پڑھتا. یہ ہم سب کو سکھانے سمجھانے کے لیے تھا کہ آدمی دنیا سے اس حال میں جائے کہ اس پہ کسی کا قرضہ نہ ہو، کوئی ایسا مالی حق نہ کسی کا لے کر وہ جائے. یعنی اس آدمی پر، اس میت پر قرضہ کتنا تھا سجا صاحب؟ مختصر سا قرضہ یہ تھا، حضرت شیر خدا مولا کائنات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرضہ میں اپنے ذمے لیتا ہوں، آپ نماز پڑھا دیجیے. یہ ان کی ایک اس میت اور مرحوم کے ساتھ ایسی ایک شفقت محبت کی ایک مثال ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ پوری امت کو سمجھا دیا، وہ سب کو سمجھا دیا کہ آدمی اس کیفیت میں آئی نہیں، مرے ہی نہیں کہ اس کے اوپر اس طرح لوگوں کے حق ہوں اور وہ اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہو. تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم حتی الامکان اپنے جو بھی معاملات، صرف قرضے کی نہیں، جائیدادوں کے پر بھی ہیں، وراثتوں کے مال جن کے قبضے میں ہیں، اور اسی طرح اور جن مالی حقوق جو کچھ بھی اپنے پاس ہیں، تو کوشش یہی ہو کہ وہ ان کی ادائیگی ہو تاکہ کسی کا حق جو ہے وہ اس کا بوجھ ہمارے کندھوں پہ نہ رہے. مزید کچھ سوال؟
اسلام اللہ بات کر رہا ہوں ضلع سرگودا. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، مسجد کا میٹر لگا ہوا ہے گیس کا اور بجلی کا، یا کوئی بندہ مسجد کے میٹر سے بجلی اور گیس استعمال کر رہا ہے اور بل جو ہے وہ بندہ ہی ادا کرتا ہے, مسجد کا بھی اور جو اس کا اپنا آتا ہے ملا کے سارے بل وہ ہی ادا کرتا ہے, تو اس کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے؟
اس کے بارے میں دو صورتیں, ایک تو یہ ہے کہ کوئی شخص مسجد کا بل ادا کر رہا ہے تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن دوسرا قانونی پہلو بھی ہے. تو قانونی اعتبار سے کسی میٹر سے جو ہے وہ کسی دوسرے شخص کا لینا یہ کنڈا جو ہے غیر قانونی کنڈا کہلاتا ہے, اور اس پر جرمانہ بھی ہوتا ہے اور اس پر میٹر بھی کٹ جاتا ہے. تو ایسا کام کہ جس میں اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا پڑے اور پھر جو ہے وہ آگے رشوت جرمانے اس طرح کی صورتیں جو ہے وہ درپیش آگے ہوں تو شرن وہ بھی ناجائز ہی ہوتا ہے. تو مسجد کا بل ادا کریں لیکن غیر قانونی کام کر کے ناجائز جو ہے وہ فعل کا ارتکاب نہ کریں.
ٹھیک ہے, لیکن جو چیز مسجد کے الاٹ ہوئی ہے وہ ایک غیر آدمی کیسے استعمال کریں اس طرح؟ یعنی اگر میٹر ہے یا یہ سب کنیکشن ہے, ظاہر ہے اس کا کنیکشن بھی سارا مسجد سے پھر اس کے گھر کی طرف جائے گا یہ سارے معاملات میں, تو یہ ایک استعمال بھی تو ہے نا یہ سب ان چیزوں کا, میٹر کا اور ان چیزوں کا.
دیکھیے میٹر کا استعمال یوں ہے کہ بل وہ خود ہی ادا کر رہا ہے,
ٹھیک,
مسجد ادا نہیں کر
جو یونٹ وغیرہ آ رہے ہیں
تو یونٹ وہ خود ہی ادائیگی کر رہا ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ خود ادا کرے. اور باقی جو اس کا دوسرا پہلو ہے کہ تار لے کر جانا یا جو ہے وہ گیس کا کنیکشن لے کر جانا, یہ غیر قانونی پہلو ہے, یہ ناجائز ہے.
ٹھیک ہے جی, ناظرین اکرام کچھ سوالات آپ کے اور بھی شامل کرنے تھے, نیت ہے, لیکن ظاہر ہے یہ ٹائم بڑا ایک شارٹ پیریڈ ہوتا ہے, 40 منٹ کا تقریباً ہمارا, اس کو پیریڈ ہی سمجھ لیں, یہ کلاس ہی سمجھ لیں الحمدللہ. اس میں مختلف پہلوؤں پر کئی شرعی مسائل ہیں اور معاشرتی مسائل جس میں کچھ اخلاقی پہلو بھی ہم اس پروگرام کے اندر ڈسکس کرتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو اپنے سیکھے ہوئے علم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, علم نافع کی دولت ہم سب کو عطا فرمائے, آمین. بجاہِ نبی
ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ, پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بات.